الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. آج ایک اہم عقیدے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانی ہے. سلسلہ یہی چل رہا تھا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب سے متعلق, تو ایک ادب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ آپ اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں. جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس لیے یہ عقیدہ ہم سب پر رکھنا ضروری ہے کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں, زندہ ہیں. بلکہ آپ کی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے. قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ اور عرصہ ہے. اس کی دو وجہ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں, جو ابو داؤد شریف کی شرح ہے, جو انہوں نے سفر کے دوران لکھی عربی زبان میں, تو یہ ان کا علمی کمال تھا. سفر کے دوران لکھی, عربی زبان میں لکھی اور بہترین شرح لکھی. اس کے اندر انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے اور یہ نقل فرمایا ہے. علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور شیخ ہیں اور مرشد ہیں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے, جن کی آپ کتاب سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال, مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے. جہاں دنیا بھر میں جماعتیں جا رہی ہیں وہ یہ کتاب اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں, چاہے وہ انگریزی میں ہو, اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو. بہرحال کتاب یہی ہوتی ہے فضائل اعمال. اس کے مؤلف کون ہیں؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شیخ اور مرشد کون ہیں؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے اکابر میں سے تھے, بڑوں میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی اعلی درجے کی ہے دو وجہوں سے. نمبر ایک, قبر کی زندگی میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیماری اور دنیاوی عوارضات وغیرہ یہ پیش نہیں آتے. جیسے آپ دنیا میں زخمی ہوئے, بچھو نے بھی ڈس لیا ایک مرتبہ, دانت بھی شہید ہوا, یہ عوارضات جو آپ کو دنیا میں پیش آئے یہ قبر کی زندگی میں پیش نہیں آتے. نمبر دو, چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ ہر لمحے کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس لیے آپ کو جو درجہ اور اللہ کا قرب دنیا کی زندگی میں حاصل تھا قبر کی زندگی میں وہ کہیں زیادہ آگے پہنچ چکا ہے. بھائی ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, اس کا ثواب کس کو پہنچا؟ یہ دین ہمیں پہنچا ہے کس کے ذریعے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنی دنیا میں نیکیاں ہو رہی ہیں, عمرے ہو رہے ہیں, حج ہو رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, ان سب کی نیکیاں اور ثواب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کتنی نمازیں کتنے روزے رکھے گئے، کتنی نمازیں، کتنا دین پر عمل ہو چکا، لہذا سرور عال اور ویسے بھی انبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، قرب بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اب کہاں تک پہنچ چکا ہوگا؟ لہذا ان دو یہ دو وجہ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں بیان فرمائی کہ ان دو وجہوں سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے اور دنیاوی عوارضات سے قبر کی زندگی خالی ہے. اور حدیث صحیح وارد ہے اس معاملے میں، صحیح حدیث، الانبیاء احیاء فی قبورہم، اور ایک روایت میں ہے وفی روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور ترمذی کی ایک روایت میں تو اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبر اثر میں. آپ اندازہ لگائیے کس درجے کی زندگی حاصل ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کل یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، ایک باقاعدہ ایک طبقہ وجود میں آ چکا ہے جس کو مماتی کہا جاتا ہے. یہ مماتی کون لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم عام مردے ہم لوگ مر جاتے ہیں اور مٹی بن جاتے ہیں، ایسے ہی حضور صلی اللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی اس معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے، بالکل اسی طرح آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور جس طرح عام مردے مرنے کے بعد مٹی ہو جاتے ہیں، یہی آپ کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے، ایسا ہی ہے آپ کا معاملہ بھی. اب یہ ممات کا عقیدہ ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے. بھائی اندازہ تو لگائیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ مر چکے ہیں. میرے ساتھ ایک عرب تھا اردن کا، سفر ہمارا ساتھ ہوا ایک مرتبہ، جمال جمیل اس کا نام تھا، تو اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس قبر کے آس پاس نمی آ گئی سیم اور تھور کی وجہ سے نمی ہو گئی، تو اندازہ یہ ہو گیا، سب کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس میں بھی پانی اتر آیا ہوگا، دلدلی زمین ہو گئی ہوگی، لہذا ان کو کہیں منتقل کیا جانا چاہیے، ضروری بھی تھا ورنہ جسم کی بے حرمتی ہوتی، لہذا قبر کو کھولا گیا، علماء کرام سے مشورے کے بعد قبر کو کھولا گیا. تو قبر کو جب کھولا گیا تو جمال جمیل نے مجھے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح سلامت اپنی قبر اثر میں موجود تھے، اور بالکل ایسا لگا جیسے کہ انہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی دفنایا گیا ہو. یہ تو معاملہ ہی نہیں تھا کہ 1400 سال پہلے کی تدفین ہو چکی، لیکن ایسا لگا جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے دفنایا گیا ہو. اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، حیرت ناک بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں تلوار بھی موجود تھی، تو ہم لوگوں کو اس سے بڑی حیرت ہوئی کہ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے. تو جمال جمیل نے کہا ہمارے ایک ساتھی نے وہ تلوار لینے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ایسے کر کے اور تلوار اس کو نہیں دی. یہ خود جمال جمیل نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا، اس نے مجھے بتایا. آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، یا ان کی اللہ کے راستے میں موت آ جائے، طبعی موت بھی اگر آدمی مر جائے اللہ کے راستے میں ہو تب بھی شہید ہے وہ، تو ان کو مردہ مت کہو. بل احیاءٌ، آگے یہ یعنی سلب بیان ہوا پہلے، ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ سلبی بیان تھا، سلبن ہے، اور یہاں پر ادھر ایجابن ہے کہ بل احیاءٌ، وہ زندہ ہیں، دونوں پہلو اللہ نے بیان فرما دیے کہ کوئی شک اور شبہ نہ رہے. بل احیاءٌ، وہ زندہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تعلمون، جہاں تک تمہارا معاملہ ہے کہ یہ کیسے زندہ ہیں، یہ کیا ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں آگے اس کا بھی ازالہ فرما دیا، تم نہیں سمجھتے، ولکن لا تشعرون، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن وہ زندہ ہیں. تو آپ یہ بتائیے، شہید کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں کہ مت کہو ان کو مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تو شہید کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یا نبی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ نبی کے صدقے میں تو شہادت ملی. نبی کے صدقے میں تو اس درجے پر پہنچا کہ شہید ہوا. جو شہید شہید ہوتا ہے وہ نبی کے صدقے میں تو شہید ہوا، اس کو یہ شہادت کا مرتبہ ملا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مت کہو کہ یہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے شہادا. تو انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ تو شہادا سے زیادہ ہے، اور یہ تدریج قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. یہ چار طبقے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، صدیقین، اور نمبر تین شہداء کا طبقہ، اور نمبر چار عام نیک لوگ، صالحین کا طبقہ. یہ طبقاتی، یہ تدریجی انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ سب سے بڑا طبقہ تو انبیاء علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد جس طبقے کا نمبر ہے وہ صدیقین ہے، اور اس کے بعد شہداء ہیں، اور پھر صالحین ہیں، عام نیک لوگ جو اتباع شریعت اور اتباع سنت اختیار کرتے ہیں، صلحاء، اور معاصی سے اجتناب کرتے ہیں. تو انبیاء کے بعد صدیقین، پھر شہداء، تیسرے نمبر پر ہیں شہداء. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مت کہو ان کو مردہ ہیں. تو بھائی، انبیاء علیہ السلام تو بدرجہ اولا زندہ ہوئے، جب ان کے غلام زندہ ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، انبیاء کے غلاموں کے غلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کیوں نہ زندہ ہوں گے؟ لہذا اما ادلۃ حیات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جہاں تک انبیاء علیہم السلام کی حیات کے بارے میں دلائل کا تعلق ہے، فمقتضاها حیات الابدان، تو ان کا مقتضا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بدنی حیات کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مع الاستغناء عن الغذاء. ہاں، اتنا فرق ہے کہ ان کو غذا سے استغنا حاصل ہو گیا، دنیاوی غذا کھانے پینے سے ان کو استغنا حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا وہ استغنا، دنیاوی غذا سے وہ مستغنی ہیں، بے پرواہ ہیں. لیکن بہرحال جو ادلہ ہیں، جو دلائل ہیں انبیاء علیہ السلام کی حیات کے بارے میں، ان کا مقتضا یہی ہے کہ وہ اپنی پوری مکمل، جیسے حیات ہوتی ہے دنیا کی، حیات کا حیات دنیا، دنیا کی زندگی کی طرح جو زندگی ہوتی ہے، اسی طرح ان کو وہ حاصل ہے قبر میں. نہ جانے کہاں سے یہ طبقہ پیدا ہوا، اور طرح طرح سے تفریق ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سے سیدھے سادے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس فتنے میں. اسی لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلى علی عند قبری سمعت. یہ جو کہا گیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس زیادہ بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے، آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور اگر آپ کی حاضری ہو وہاں روضہ اثر پہ تو اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ آیت اوپر لکھی ہوئی ہے روضہ اثر پر جالیوں کے اوپر، کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور، ان کے دربار میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیا. امتحانا ای اخلاقا، دیکھیے ادب کے اوپر اللہ کے یہاں سے تقویٰ کی سند مل رہی ہے. جو ادب کرنے والا ہو اس کو تقویٰ کی سند اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. ذالک و من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ بھائی حلیہ تو ہم نے بھی بنا لیا نیک لوگوں کے جیسا، لیکن دل بھی متقی ہے یا نہیں اس کا کیسے پتا چلے گا؟ اس کا پتا اس وقت چلے گا کہ ادب کتنا آتا ہے اس کو. والدین کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے، دینی کتابوں کا کتنا ادب کرتا ہے، قلم کا کتنا ادب کرتا ہے جو اعلی علم ہے. روشنائی تک کا ادب کیا ہے ہمارے اکابر نے، تو کاغذ کا ادب کیا ہے. علامہ شامی نے کاغذ کے آداب لکھے ہیں فتاوی شامیہ میں، جس کا جی چاہے دیکھ لے، علماء دیکھ سکتے ہیں اس کو. کاغذ کا ادب کہ اس پر علم کی باتیں لکھی جاتی ہیں، لہذا کاغذ کا بھی ادب کرنا چاہیے. ہمارے دادا شیخ جو تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کوڑے کی جو ٹوکری ہوتی ہے وہ کاغذ کی الگ بنوا رکھتی تھی. کاغذ دیگر کوڑا الگ ٹوکری میں رکھو، کاغذ الگ ٹوکری میں الگ رکھو، یہ اعلی علم ہے، اس کا ادب ضروری ہے، اس کو دیگر دوسرے کوڑے کے ساتھ مت رکھا کرو. اور فرماتے تھے جو حفظ کے مدرسے میں، جو جہاں بچے پڑھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں یا ناظرہ پڑھتے ہیں، ان کے جو قالین ہیں جس پر وہ بیٹھتے ہیں، جب وہ پرانا ہو جائے تو اس پرانے قالین کو بھیجو، علماء جو جہاں علماء بن رہے ہیں ان کے پاس بھیج دو، لیکن پہلے نیا قالین ہو تو اس کو یہاں بچھاؤ حفظ والوں کے یہاں، یہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تعظیم کرو. یہی وہ آداب ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شاعر اللہ کا ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے. دل میں یہ ظاہری تقویٰ والا چہرہ وغیرہ تو ہم نے بھی بنا لیا بھائی، لیکن دل متقی کب ہوتا ہے؟ وہ آداب سیکھنے سے ہوتا ہے، آداب بجا لانے سے ہوتا ہے. لہذا چونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہیں، اس لیے وہاں بھی یہ ادب لازم قرار دیا گیا کہ وہاں آواز کو بلند نہ کرو. اور اگر کسی نے آواز کو بلند کیا، یہ بے ادبی اس سے صادر ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر کسی نے آواز بلند کر لی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس قدر سخت معاملہ ہے. بعض لوگ تو وہاں اتنا شور کرتے ہیں کہ نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. کتنا سخت معاملہ ہے. اور فرمایا کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، علماء نے یہ ادب لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ، یہ ایمان والے اپنے اوپر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، اور پھر جاؤکا، پھر یہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور یہ اللہ سے بھی اپنی مغفرت طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں، خطاب سے غیبت کی طرف انتفات ہے. یہاں وہاں خطاب تھا جاؤ کا, اور یہ وہاں یہاں پر واستغفر لهم الرسول. ایک ہی آیت میں خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے. یہ بلاغت ہے واستغفر, یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے. واستغفر لهم الرسول, اور ہمارے رسول بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں, اللہ سے مغفرت طلب کریں ان کے لیے, ایمان والوں کے لیے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو تحقیق یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ کا بہت زیادہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. لہذا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیت ولو انہم اذ ظلموا, یہ جو آیت ہے یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کے آداب میں سے ایک ادب ہے, کہ وہاں جا کر ہم ان الفاظ میں دعا کریں کہ اللہ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں, اور اے اللہ کے رسول ہم آپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں, یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے استغفار فرما دیجیے. ان الفاظ میں گزارش پیش کر دیجیے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار فرمائیں گے, اللہ ہماری اور حضور کا استغفار رد نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے. یہ مغفرت کا سامان ہے. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا کسی مردہ سے یہ کہا جاتا ہے؟ یہ آیت پیش کرنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم گزارش کریں گے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ سے, تو یہ ہم کس وقت کہیں گے؟ اگر کوئی مردہ ہو, خاک ہو چکا ہو, جیسے عام مردے مرتے ہیں اس طرح مر جائے, تو کیا اس سے یہ کہنا ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ ہمیں دیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑے تو میں اس کو خود سنتا ہوں, من صلی علیہ عند قبری سمعتہ, میری قبر کے پاس جو درود مجھ پر پڑے سلام پڑے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف درود پڑھنا یا صرف سلام پڑھنا یہ ٹھیک نہیں, یہ بھی ادب کے خلاف ہے, درود اور سلام دونوں پڑھنے چاہیے. اللہ اکبر. اور اس کا طریقہ یہ ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد, یہ درود ابراہیمی ہے, یہ درود پڑھ لیں, اور پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ, یہ الفاظ لگاتے جائیے, یہ سلام ہو گیا. یا یہی پڑھ لیجئے, اس میں صلات بھی آ گئی, درود بھی آ گیا, سلام بھی آ گیا, الصلاۃ والسلام دونوں چیزیں آ گئیں. صرف یہ بھی پڑھ لینا کافی ہے, لیکن درود ابراہیمی چونکہ بہت عظیم درود ہے, اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے. کتنے ہی درود ہم پڑھ لیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت کو درود نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے اور ہم تک پہنچا ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس کو سنتا ہوں, اس سنتا کون ہے؟ جو مردہ ہو وہ سنتا ہے, جو مر چکا ہو, مٹی بن چکا ہو بقول بعض لوگوں کے, تو وہ سنے گا؟ تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں, حیات ہیں. لہذا روضہ اطہر پہ حاضر ہو کر, اسی لیے تو فرمایا کہ جو من زار قبری فقط زارنی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی. روضہ اطہر پر حاضر ہو کر بالکل اسی طرح آداب بجا لانے چاہیے کہ گویا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں ہوتے تو ہم کیا ادب کرتے, کس طرح کرتے, اسی طرح آداب بجا لانے چاہیے. آج تو عجیب معاملہ ہے, مسجد نبوی میں امام صاحب کے پیچھے, امام حرم کے پیچھے ایک صاحب کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے, ان کا موبائل بجا, موبائل میں میوزک تھی, وہ میوزک جب بجی ہے تو وہاں کے جو مائک ہیں وہ بہت حساس ہیں, انتہائی عمدہ قسم کے مائک لگائے ہوئے, वो सिस्टम वहां का बहुत अच्छा है, वो दूर की आवाज भी वो अच्छी तरह पकड़ लेते हैं, लिहाजा वो बिल्कुल साफ पूरी मस्जिद नबी म्यूजिक से गूंजने लगी। बहुत से लोगों की उस वक्त चीखें निकली हैं कि हाय हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जिस नबी ने खुद ये फरमाया हो कि मेरी दुनिया में भेजे जाने के मकासिद में से एक मकसद ये भी है कि मैं गाने बजाने के आलात को तोड़ डालूं, तोड़ दूं, वहीं बातिल की मेहनत देखिए कि उसने ऐसी मेहनत की है कि पूरी मस्जिद नबी गूंज रही है। बहुत से लोगों की उस वक्त चीखें निकल गईं और जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ होती होगी। और यह भी रिवायात में आता है, बाद रिवायात में तो यह है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उम्मत के आमाल रोजाना पेश किए जाते हैं, लिहाजा अच्छी खबरों पर आपको खुशी होती है और जो बुरी खबरें हैं जो ज्यादा हैं अक्सरियत ही नहीं की है उस पर आपको गम होता है। और बाद रिवायात में आता है कि पीर और जुमेरात को पेश किए जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आमाल और आबा व अजदाद पर भी पेश किए जाते हैं। यहां तक आता है कि जो नेक आबा व अजदाद चाहे वो रूहानी ही क्यों ना, रूहानी हो या जिस्मानी नसबी आबा व अजदाद हो, जब उनके सामने बुरे आमाल पेश होते हैं तो उनको गम होता है और वो दुआ करते हैं, जो जन्नत में पहुंच चुके अल्लाह के यहां उनके उनके लिए जन्नत मुकद्दर हो गई, वो ऐसे आबा व अजदाद या वो आबा व अजदाद जो रूहानी हो जिनसे रूहानी ताल्लुक हो और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों, उन पर भी हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। तो जब वो बुरे आमाल को देखते हैं तो वो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा ला तुमिथहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना, ए अल्लाह इनको उस वक्त तक मौत ना दे जब तक कि आप इनको उसी तरह हिदायत ना दे दें जैसे आपने हमें हिदायत दी। आलम अरवाह में आलम बरजख में वो हमारे लिए दुआएं करते हैं जो नेक आबा अजदाद हैं अल्लाह ताला से। तो भाई ये तो रिवायात से साबित है। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम और आपकी हैसियत तो बहुत आला दर्जे की है, लिहाजा ये अकीदा रखना कि नऊज़ु बिल्लाह सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आम इंसानों की तरह मौत आ गई, ये अकीदा रखना गलत है। देखिए बात असल में ये है कि जब आदमी मरता है, सबसे पहले मैं एक बात अर्ज करता हूं, जिस वक्त हम सोते हैं ना जब हमें नींद आ जाती है उसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये तो कहा ही जाता है अन्नौमु अखुल मौत, नींद जो है वो मौत की बहन है। अगरचे कि यहां अखुल मौत है मगर तर्जमा मैं दूसरा कर रहा हूं, वजह उसकी यह है कि मौत हमारे यहां मौनस इस्तेमाल होती है और अरबी में मुजक्कर इस्तेमाल होती है, लिहाजा चूंकि वहां मुजक्कर इस्तेमाल होती है मौत, तो इसलिए वहां पर कहा गया कि अन्नौमु अखुल मौत, नींद मौत का भाई है, और हम लोग कहेंगे नींद मौत की बहन है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु यतवफ्फल अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत वयुरसिलु अल-उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। देखिए क्या अजीब आयत है कि जब आदमी सो जाता है तो दो सूरतें होती हैं, नींद आ गई खर्राटे ले रहे हैं खूब मजे की नींद, अल्लाहु यतवफ्फल अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। कुरान ये कहता है कि जब नींद आ जाती है तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकाल ली जाती है, पूरी पूरी निकाल ली जाती है, यतवफ्फा के मायने पूरा पूरा ले लेना, मुकम्मल तौर पर हमारी रूह जिस्म से निकाल ली जाती है। فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रोक लेते हैं उस रूह को जिसके बारे में यह फैसला हो गया कि इसको इस नींद से उठना ही नहीं है, तो वो उसके घर वाले उसको उठाते रहते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब तस्दीक करते हैं कि इनका इंतकाल हो गया, اور اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا، فیوم سیک التی قبا علیہ الموت، جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو اللہ وہیں روک لیتے ہیں، نکال تو پہلے ہی لیا تھا اب روک لیا وہیں پر. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى، اور کیا الفاظ ہیں دیکھیے، جس کے بارے میں ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کو ایک معلوم مدت کے لیے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے، واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو ہم بیدار ہو جاتے ہیں، کوئی تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہے، کوئی فجر کے وقت بیدار ہوتا ہے، اور کوئی ان دونوں ہی سعادتوں سے محروم رہتا ہے، ان کی نماز ہی نکل جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک جماعت گئی تھی وہاں بیت المقدس میں فلسطین میں، یہود کے علماء آئے اس جماعت کے پاس، غالباً پاکستان سے ہی گئی تھی. ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں عیدین میں کتنا مجمع ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بہت ہوتا ہے، میدان میں نماز ہوتی ہے، عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے. جمعے میں کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جمعے میں بھی بہت ہوتا ہے. اچھا فجر میں کتنا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں فجر میں کم ہوتے ہیں، فجر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو یہود نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک تمہارا جمعے کا اور فجر کا مجمع برابر نہیں ہو جائے گا تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہود کے علماء نے کہا یہ اس جماعت سے، جب تک تمہارا فجر کا مجمع اور جمعے کا مجمع، کیوں جمعے میں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ، عید میں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، یہ ایف سی ایریا کا یہ میدان ہے، یہ اچھا خاصا بھر جاتا ہے، یہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ کیا حیدرآباد سے آ رہے ہیں؟ کیوں بھائی، میں تو کہتا ہوں لانڈی سے بھی نہیں آتے، وہ یہیں کے ہوتے ہیں. اور سچ بتائیے، اگر آج ان کی امریکہ کی فلائٹ ہو تو رات کے 3 بجے اٹھیں گے نہیں یا سوتے رہیں گے؟ امریکہ کی فلائٹ ہے اور وہ ہے 5 گھنٹے کے بعد 8 بجے، نہیں جی 4 گھنٹے، انٹرنیشنل فلائٹ ہے جی، سو 4 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے مجھے، بات بتانے کی بھی نہ ہو تب بھی بتائیں گے جی 4 گھنٹے پہلے انٹرنیشنل فلائٹ ہے امریکہ کی، پہنچنا ہے جلدی ایئرپورٹ. اس وقت یہ نیند، آپ نیند سے کیسے بیدار ہوگا؟ یہ کیوں بیدار ہوئے آپ نیند؟ اس وقت یہ شکایت نہیں ہے یعنی ہم سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا، اب کیسے اٹھ گئے؟ اب تو تہجد کے وقت اٹھ گئے. سوچنے کی بات ہے بھائی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صبح میرے پاس آئیے، میں آپ کو 3 بجے آ جائیے، میں آپ کو 25,000 روپے دوں گا، نیند آئے گی؟ مفت کے 25,000 روپے مل رہے ہوں تو نیند آئے گی؟ رات کو ہی نیند نہیں آئے گی، سوئیں گے ہی نہیں رات کو، پہنچ جائیں گے. لائیے، آپ نے کہا تھا 30,000 25,000 دوں گا، لائیے دیجئے. یا کوئی عہدہ مل رہا ہو، کوئی بڑا حاکم، ڈاکٹر عبداللہ صاحب فرماتے تھے کوئی بڑا عہدہ دینے کے لیے حاکم بلا لے، ارے جلدی سے آ جاؤ، رات کا وقت ہو تو آپ کو نیند آئے گی؟ پھر جو نیند آ رہی ہوگی وہ بھی اڑ جائے گی کہ بہت بڑا عہدہ مل رہا ہے، بس ابھی بس جا کے عہدہ سنبھالنا چاہیے، چھوڑو نیند کو، نیند تو بعد میں بھی ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک تمہارا فجر کا مجمع اور جمعے کا مجمع، یا یہ مجھے شک ہے کہ عید کا مجمع کہا، عید کا مجمع یا جمعے کا مجمع برابر نہیں ہو جاتا تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اسی طرح ہمیں مارتے رہیں گے، اسی طرح ہمارا نقصان ہوتا رہے گا جیسے ہو رہا ہے، جب تک ہم سدھریں گے نہیں، توبہ نہیں کریں گے، نہیں ہوں گے اللہ والے، نہیں بنیں گے، یہی ہوتا رہے گا. تو بھائی دیکھیے، ہمیں نمازی بننا بھی ہے اور نمازی بنانے والا بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ نمازی بننا بھی ہے اور نمازی بنانے والا بنانا ہے. ہاں اس کو ذمہ داری سمجھیے اپنی، نمازی بننا بھی ہے، نمازی بنانے والا بنانا ہے. نمازی نہیں بنانا، نمازی بنانے والا بنانا ہے، وہ آگے بنائے. لہذا عہد کیجئے کہ نہ ہم نماز چھوڑیں گے نہ کسی کو چھوڑنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پیار محبت سے، یہ نہیں ڈنڈے مار کے. ایک صاحب نے مولوی صاحب سے سنا، جو جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا ہی نہیں. تو ان کے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، پہنچ گیا اس کے گھر، وہ باہر آیا، خیریت تو ہے، کلمہ پڑھ، ڈنڈا مارا وہ چار، کلمہ پڑھ. اس نے کہا بھائی ہو کیا کیا؟ میں کہہ رہا، اس نے کہا بس کلمہ پڑھ. اس نے کہا بھائی بتا تو دو کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ مارے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ. تو اس نے کہا اچھا اچھا ٹھہرو ٹھہرو ڈنڈا تو روکو پڑھاؤ کلمہ. تو کہہ رہے کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا. تو بھائی یہ پیار محبت سے, پیار محبت سے نماز پر لانا ہے اور نمازی بنانے والا بنانا ہے ہم سب کو. پتہ نہیں کہاں سے بات چلی. ہاں وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نیند کے وقت روح نکال لی جاتی ہے ہم سب کی, اور جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جائے اس کی روح واپس نہیں بھیجی جاتی, جس کے بارے میں زندگی کا فیصلہ ابھی برقرار ہو اس کی روح بھیج دی جاتی ہے ایک محدود مدت, إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک محدود اور معلوم مدت تک کے لیے کہ چلو بھائی پوری کر لو. تو معلوم ہوا, اور ہم سب کہتے ہیں بھائی سو رہا ہے, اس کو مردہ نہیں کہتے ہم, ہم یہ نہیں کہتے کہ مر چکا, لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کی روح نکل چکی. معلوم ہوا کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے, لیکن روح کا بدن کے ساتھ ایک خاص تعلق برقرار رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سانس وغیرہ لیتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح تھوڑے سے فرق کے ساتھ جب آدمی عام آدمی مر جائے, عام آدمی, تو اس کا بھی عام ایمان والا ہو, اس کا بدن اور روح کا ایک درجے میں رشتہ برقرار رہتا ہے موت کے بعد بھی. عام آدمی کا ایک درجے میں روح کا بدن کے ساتھ تھوڑا سا تعلق, خفیف سا برقرار رہتا ہے. اور اس صفت میں یہ تعلق کا جو تعلق کی جو صفت ہے, روح اور بدن کے تعلق کی صفت جو ہے, اس صفت میں شہداء عام لوگوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اور زیادہ روح اور بدن کا تعلق ان کا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اور انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ ان کا مضبوط ہوتا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے. لہذا انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی ان کی روح اور بدن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت مضبوط تعلق حاصل ہوتا ہے ان کو, اور اس سے کچھ کم شہداء کو اور اس سے کم عام لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا الانبیاء احیاء فی قبورہم, انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے اکابر میں سے ہیں, انہوں نے جا کے ایک مرتبہ سلام عرض کیا. 17 سال انہوں نے حدیث پڑھائی ہے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر. ایک مرتبہ جا کے, جوانی کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب ان کی داڑھی کالی تھی, انہوں نے جا کے سلام پیش کیا تو روضہ اطہر سے آواز آئی وعلیک السلام. بتائیے روضہ اطہر سے آواز آ رہی ہے, سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبارک آ رہی ہے, اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرماتے رہے کہ ایک سننے والے نے سنا, ایک سننے والے نے سنا قبر اثر سے آواز آ رہی ہے کہ جو ہماری سنتوں سے, ہمارے طریقوں سے چپکا ہوا ہے تعلق رکھ, ہماری سنتوں سے تعلق ہے اس کا, عمل کرتا ہے سنتوں پر, تو وہ ہم سے دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہے, اور جو سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے وہ ہم سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہے. یہ آواز مفتی شفیع صاحب بعد میں انتقال سے کچھ روز پہلے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ یہ آواز میں نے خود سنی تھی, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز میں نے خود سنی تھی. زندگی بھر میں یہ کہتا رہا کہ سننے والے نے سنی ہے, لیکن آج میں یہ راز فاش کر رہا ہوں کہ یہ میں نے سنی تھی, اور اس وقت سنی تھی جب لوگ آگے بڑھ کے جالیوں کے قریب ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, میری ہمت نہیں ہوتی تھی, میں پیچھے دیوار سے لگ کے صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے یہ سوچا پتہ نہیں میرا یہ عمل ٹھیک بھی ہے یا نہیں, لوگ تو آگے بڑھ رہے ہیں اور میں اور پیچھے ہٹ جاتا ہوں. تو اس وقت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبارک میں نے اپنے کانوں سے سنی, یہ آواز کہ جو ہماری سنتوں سے چپکا ہوا ہے, گھبراؤ نہیں, جو ہماری سنتوں سے چپکا ہوا ہے وہ دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہے, اور جو سنتوں سے دور ہے وہ قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہے. یا اللہ. اور مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جن کی کتابیں ہمارے ہاں شرح جامی پڑھائی جاتی ہے، نحو کی بہت بڑی کتاب ہے، بلکہ آخری کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے شرح جامی. اللہ نے ان کو علم بھی خوب عطا فرمایا تھا اور اپنی محبت بھی خوب عطا فرمائی تھی، اور اپنے بیٹ کافیہ آسان ہو جائے، کافیہ جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، کافیہ کافیس لیکن مختصر، شافیہ شافیس لیکن درد سر. تو یہ کافیہ جو ناف کی کتاب ہے، یہ آسان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے شرح لکھ دی تھی شرح جامی. ان کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مدرسوں میں پڑھائی جائے گی، وہ آج تک مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کا ارادہ ہوا مدینہ منورہ حاضری کا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مدینہ منورہ کے والی کو، گورنر کو، کہ دیکھو اسی سولیے کا ایک شخص آ رہا ہے، ہرگز مت داخل ہونے دینا اس کو مدینہ منورہ میں. لہذا پہرے بٹھا دیے گئے. جب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا مدینہ منورہ میں، انہوں نے چھپ کر داخل ہونے کی کوشش کی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے والی مدینہ کے، کہ دیکھو وہ چھپ کے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو مت داخل ہونے دو. وہ چھپ کے داخل ہونے کی کوشش میں گرفتار ہو گئے اور جیل میں قید کر دیے گئے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ. تب جب جیل میں قید کر دیے گئے تو تیسری مرتبہ والی مدینہ کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، دیکھو بھائی، ہم وہ کوئی مجرم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو تمہیں منع کیا، اس وجہ سے منع کیا ہوگا، کوئی مجرم ہے، گناہگار ہے، بہت نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، مگر وہ ہمارے روضہ اثر پہ حاضر ہونا چاہتا تھا اور کچھ اشعار اس نے اپنے لکھے ہوئے. مولانا جامی بہت بڑے شاعر تھے، کہ گویم کے ہی بندے تست جامی، مجسم خطائے سراپا گناہ ہے. تو بہت بڑے شاعر بھی تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں نعت شریف کے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے روضہ اثر پر، اور وہ چونکہ جوش میں تھے، بہت جوش میں تھے، اگر وہ اس وقت اس حالت میں پڑھ لیتے تو ہمارا ہاتھ باہر آتا روضہ اثر سے، اور فتنہ پیدا کرنے والے فتنہ پیدا کر سکتے تھے، اس لیے میں نے تمہیں روکا تھا کہ ان کو روکو، اس لیے میں نے حکم دیا تھا کہ روکو. اور اب ان کا وہ جوش ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اب ان کو چھوڑ دو، انہیں آنے دو. لہذا مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے روضہ اثر پر اور پھر وہ اپنے اشعار انہوں نے پیش کیے تھے. ز محرومی برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمینی، ز محروما چرا غافل نشینی، بیروں آور سرز برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی. ان اشعار کو حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں بھی ذکر کیا ہے برکت کے طور پر، اور فرمایا کہ جب میں نے فضائل درود شریف لکھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے فرماتے رہے کہ قصیدے کو ضرور شامل کیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آتا رہا، میں سمجھ نہ سکا، میری ہمت نہ ہو سکی کہ پوچھوں کہ کون سا قصیدہ مراد ہے. اس لیے میں نے جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ، ان دو کے بارے میں گمان ہوا کہ یہی مراد ہوں گے، لہذا دونوں ہی ذکر کر دیے برکت کے لیے فضائل درود شریف. تو فرمایا کہ آپ کی دوری کی وجہ سے اے اللہ کے نبی، ذ مہجوری برآمد جان عالم، آپ کے عاشقوں کا جو ایک عالم ہے اس کی جان نکل رہی ہے آپ سے دوری کی وجہ سے. ترحم یا نبی اللہ ترحم، اے اللہ کے نبی ہم پر رحم فرمائیے. نہ آخر رحمت للعالمینی، آخر کار آپ رحمت للعالمین ہیں، ذ محروما چرا غافل نشینی، تو آپ قیامت کے دن محروموں سے کیسے غافل رہ سکتے ہیں، گناہگار امتیوں سے کیسے غافل رہیں گے، یقیناً آپ شفاعت فرمائیں گے. بیروں آور سرس برد یمانی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو یمنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. بیروں آور سرس برد یمانی، آپ اپنے سر مبارک کو باہر تو نکالیے، برد یمانی سے، یمنی چادروں سے باہر نکالیے، کہ روئے تست صبح زندگانی، کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت آپ کے لیے، ہمارے ہم جیسوں کے لیے زندگی کی صبح ہے. کہ روئے تست صبح زندگانی، یہ اشعار ہیں جو وہ پڑھنا چاہتے تھے. فرمایا اب آنے دو، अब नहीं, अब वो उनका जोश ठंडा पड़ चुका है, अब आगे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये जो फरमाया, और बाज बुजुर्गों से मैंने सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम खुद बाहर आ जाएंगे तो फितना होगा, लिहाजा उनको अभी ना आने दो, इसलिए मैंने मना किया था। फिर वो हाजिर हुए और ये अशआर उन्होंने पेश किए अपने रोज़ा अथहर पर। लिहाजा आप बताइए, कौन ये कहता है कि ये अकीदा किस तरह रखा जा सकता है कि हुजूर जिंदा नहीं है। सैयद अहमद कबीर रफाई और रफाई रहमतुल्लाह अलैह, सन 555 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। अकाबिर औलिया अल्लाह में से थे। इन्होंने भी फी हालत البعد روحي كنت ارسلتها تقبل الارض عني وهي نائبتي, ये रोजा अथर पे आके अशआर पेश किए कि मैं जब दूर था, आपसे दूर था, तो अपनी रूह को भेजा करता था आपके रोजा अथर पर, वो यहां मदीने की जमीन का बोसा लेती थी मेरी तरफ से। تقبل الارض عني, मदीना मुनव्वरा की जमीन को बोसा लिया करती थी मेरी रूह मेरी तरफ से। वही नाइबती, दरा आले के वो मेरी नाइब बन के आती थी। और आप आज तो मैं खुद हाजिर हो गया हूं, लिहाजा अपना दाना हाथ बाहर निकालिए ताकि मैं उसकी जियारत कर सकूं और मेरे होंठ उससे सैराब हो सकें, मेरे होंठ उससे बरकत हासिल कर सकें। तो आपका दाना हाथ दस्ते मुबारक बाहर आया, जिसको उन्होंने बोसा दिया। और बहुत बड़ा मजमा उस वक्त जो मौजूद था, उसने सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की खुद जियारत की। और सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह ने बोसा दिया, और इसके बाद वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर लेट गए और फरमाया गुजरो मेरे ऊपर से। बहुत से लोग नादानी में उनको रौनते हुए गुजरे, ये इस वजह से उन्होंने किया कि कहीं मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, उजुब ना आ जाए कि इतना बड़ा एजाज और सआदत मिली थी। तो एक वली ने उस वक्त कहा था कि इस वक्त जो वली इनके ऊपर से गुजर गया उसकी विलायत सल्ब हो जाएगी, अल्लाह की दोस्ती उसकी खत्म हो जाएगी। वो जो नादान लोग हैं वो गुजर रहे हैं, उनको पता नहीं कि ये अल्लाह का कितना बड़ा मुकर्रब बंदा है। अच्छा बस एक थोड़ी देर और बता, तो एक मिनट है, दो मिनट है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मैं अर्ज किया था ना कि 17 साल इन्होंने हदीस पढ़ाई है, और अरब लड़के भी आते थे, अजमी भी थे, अरबी भी थे, जो इनसे हदीस पढ़ते थे। उनमें एक ऐसा था जिसका अकीदा नहीं था सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जिंदगी का। उसका अकीदा यह था कि गोया आम मुर्दों की तरह मौत आ गई, नऊज़ु बिल्लाह। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को यह बात पता चल गई। एक मरतबा दरस हदीस पढ़ाते हुए, दरस हदीस के दौरान हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तालिबे इल्म से जब आंखें मिली तो उसको इशारा किया, यूं करके इशारा किया कि देखो रोजा अथर की तरफ। जबान से कुछ नहीं फरमाया, इशारा किया आंखों से कि देखो जरा रोजा अथर की तरफ। जब उसने वहां देखा तो जालियां हट चुकी थी, सारे पर्दे हट चुके थे, खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अथर से बाहर तशरीफ फरमाते। अब उसने देख लिया, देखने के बाद उसके होंठ खुले, वो चाहता था कि तलबा को बताए जल्दी से, अरे देखो देखो क्या मंजर है। तो हजरत ने फरमाया, ऐसे करके इशारा किया, उंगली अपने होंठों पर रखी, मना फरमाया ना चुप रहो मत बताओ किसी को। इसके बाद से उसने हजरत के पास आया, हजरत मैं तौबा करता हूं, मेरा अब तक अकीदा था जो अकीदा था ममात का, मैं तौबा करता हूं और मैं मानता हूं इस बात को कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अथर में हयात है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको ये अकीदा नसीब फरमाए, और इस अकीदे के मुताबिक जब हमारी हाजिरी हो उसके मुताबिक हमें अदब नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।